بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 21 جنوری 2021 آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں ناول مجاہد جلد نمبر 8. اس ناول کے مصنف ہیں علی یار خان اور یہ ناول کل 288 صفحات پر مشتمل ہے. یہ ناول آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03067878222 پر یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org پر www.quartaba.org. ہم سنتے ہیں پارٹ نمبر 1, جاسوسی ڈائجسٹ کا مقبول سلسلہ مجاہد. ایک راندے درگاہ قوم کی عیاریوں کا طلسم خانہ, ایک ٹھکرائے ہوئے قبیلے کی وحشتوں کا ہورنگ فسانہ. صفحہ نمبر 3, میں پلکیں جھپکائے بغیر اس سے گھر رہا تھا. میں نے اپنی سانسیں تک روک لی تھی اور میرے جسم کے سارے عضلات تن گئے تھے. امکان یہی تھا کہ وہ مجھ پر پہلے فائر کرے گا اور اس کے بعد تہذیب کا نمبر آئے گا. زندگی بچانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. اس طرح خاموشی سے ہاتھ پیر ہلائے بغیر مر جانا میں کیسے گوارا کر سکتا تھا. لیڈر کے ہونٹ پھیچے ہوئے تھے اور ریوالور والا ہاتھ نیچے کی طرف آ رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی ریوالور کی نال کے نشانے پر میرا سر آئے گا وہ ٹریگر دبا دے گا. مجھے اسی لمحے کا انتظار تھا. اس وقت مجھے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرنا تھا. ریوالور سے نکلی گولی سے بچنا ایک ناممکن سا کام ہے, مگر مجھے اس کی کوشش بہرحال کرنی تھی. یہ میری صلاحیتوں کے امتحان کا وقت تھا. مجھے بھوسے کے ڈھیر پر عین اس وقت لوٹ لگانی تھی جب وہ ٹریگر پر دباؤ ڈال رہا ہو. بھوسے کا وہ ڈھیر جو میرے تیزی سے حرکت کرنے کی راہ میں مزاحم تھا. اگر ایک بار میں اس گولی سے بچ جاتا تو پھر میں رکنے والا نہیں تھا. ایک لوٹ لگانے کے بعد دوسری لوٹ مجھے اس ڈھیر سے باہر لے جاتی اور اس کے بعد پھر مجھے اپنی مکمل پھرتی کا مظاہرہ کرنا تھا. قسمت نے یاوری کی تو ان میں سے کسی ایک کو تو لے ہی بیٹھوں گا, ورنہ اللہ مالک ہے. کوشش سے زیادہ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا. لیڈر کا ہاتھ سامنے آ گیا اور عین اس وقت جب ریوالور کا رخ میرے بالوں کی طرف وہ کر رہا تھا میں نے بھوسے کے ڈھیر پر لوٹ لگا دی. ایک فائر ہوا, گولی مجھے نہیں لگی تھی, میں بالکل محفوظ تھا. اس ایکشن میں میں نے دوسری بار لوٹ لگائی, فائر کی آواز آئی, مگر میں اب بھی محفوظ تھا. نہ صرف محفوظ بلکہ بھوسے کے ڈھیر سے نکل چکا تھا. اب میرے نیچے پختہ زمین تھی. لگاتار تیسرا فائر ہوا, مگر میں اپنی جگہ کب تھا. میں تو کلابازیاں کھا کر وہ جگہ چھوڑ چکا تھا. نہ صرف میں نے جگہ چھوڑ دی بلکہ بڑے سرس سے کھڑے ہو کر اس جگہ چھلانگ لگائی جہاں لیڈر کھڑا تھا. میرے جسم میں بجلی سی کون گئی. اس وقت صرف میرا دماغ اور جسم متحرک تھا. جسمانی حرکات میرے دماغ سے پوری طرح ہم آہنگ تھی, لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا. معاملہ آنکھوں کا بھی نہیں تھا. یہ تو اندازوں کا کھیل تھا, اندازے اور پھرتی کا. جو فریق اس میں سبقت لے جاتا اس کے کامیابی کے امکانات روشن ہو جاتے. مجھے یقین تھا کہ مجھ سے اندازوں کی غلطی نہیں ہوئی تھی, ہونی بھی نہیں چاہیے تھی, اس لیے کہ میری تو تربیت ہی اسی انداز میں ہوئی تھی کہ کسی بھی آڑے ترچھے وقت کہیں بھی اندازے کی غلطی ممکن نہ ہو. لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میں اپنے ہدف سے نہ ٹکرایا. میں فضا میں اڑتا زمین پر جا گرا, میرے ہوش اڑ گئے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے ایسی بھیانک غلطی سرزد ہو چکی ہے. اس قسم کے مقابلوں میں ذرا سی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ غلطی کا مطلب یقینی شکست ہوتا ہے. زمین سے ٹکراتے ہی میں نے تیزی سے کروٹوں پر کروٹیں بدلی تاکہ آسانی سے کسی فائر کی زد میں نہ آؤں. لیکن میری سماج سے کوئی دھماکہ نہ ٹکرایا, مجھ پر کوئی فائر نہیں کیا گیا. یہ ایک حیران کن بات تھی. کیا ان لوگوں نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی؟ لیکن دفتر میرا جسم کسی سے ٹکرایا اور میں نے اسے جکڑ لیا، جو ہاتھ آ جائے وہی غنیمت، مگر یہ کیا، وہ تو ایک بے جان جسم تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ فارم ہاؤس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ میں اچھل کر کھڑا ہوا۔ اس سارے عمل میں بمشکل 3 سیکنڈ لگے تھے۔ واہ، تم نے تو کمال کر دیا، ان کچھ اور لوگوں میں سے ایک نے کہا۔ تم نے بے مثال پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی تعداد 6 تھی اور وہ دروازے کے نزدیک کھڑے تھے۔ سب کے سب مسلح تھے، مگر میری طرف کسی کے ریوالور کا رخ نہیں تھا۔ میں نے فارم ہاؤس پر نگاہ دوڑائی۔ وہ تینوں افراد جنہوں نے مجھے اور تہذیب کو ریوالور کی زد پہ لے رکھا تھا، اب زمین پر مردہ پڑے تھے۔ تینوں کے سر سے خون بہ رہا تھا، جبکہ چوتھا شخص خوفزدہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گیا، گویا مجھ پر ایک فائر بھی نہیں کیا گیا تھا۔ وہ تینوں فائر جن کی آوازیں میں نے سنی تھی ان نئے آنے والوں پر کیے گئے تھے، جس کا ثبوت یہ تھا کہ وہ تینوں افراد مر چکے تھے۔ تہذیب اپنی جگہ سے اٹھ کر میری طرف لپکی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے مسطریوانہ انداز میں مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میری تو خراش بھی نہیں آئی، میں نے کہا، لیکن یہ ہمارے ان دوستوں کی مہربانی کی وجہ سے ہوا۔ تم کون ہو؟ روٹ ایلبو کے آدمی، ان میں سے ایک نے کہا۔ اس نے ہمیں تمہاری حفاظت پر مامور کیا تھا۔ اوہ، میں تو شروع میں یہ سمجھی تھی۔ مجھے معلوم ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ نہیں، روڈ ایلبو ہمارے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری ذرا سی تاخیر کے باعث تمہیں ذہنی کوفت اور جسمانی کرب اٹھانا پڑا، لیکن یہ تاخیر بے سبب نہیں تھی۔ ہم اطراف کا جائزہ لینے لگے تھے کہ یہاں ان لوگوں کے علاوہ کوئی اور تو نہیں۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہاری جان لینے پر ہی تل جائیں گے، لیکن تمہاری جس پھرتی کا مظاہرہ ہم نے دیکھا، اس کے پیش نظر ہمیں یقین ہے کہ کم از کم یہ لوگ تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچا سکتے تھے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں دوستو، تمہاری آمد کی وجہ سے میں بڑی دشواریوں سے بچ گیا۔ کیا عجب کہ میں کسی گولی کی زد میں آ جاتا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو روٹ ایلبو ہماری کھال ہی اتار لیتا۔ چلو، روٹ ایلبو تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوگا۔ چلو، میں نے کہا، لیکن اس کا کیا کرو گے؟ میں نے اس چوتھے شخص کی طرف اشارہ کیا جو ہاتھ اٹھا کر کھڑا تھا۔ اسے بھی اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں، روڈ ایلبو کے آدمیوں نے جواب دیا، اور ریوالور کے ٹرگر پر اس کی انگلی کا دباؤ پڑ گیا۔ نہیں، اسے مارنا نہیں، میں نے بوکھلا کر کہا، لیکن وہ اس سے پہلے فائر کر چکا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے ناخوشگوار لہجے سے کہا۔ ہمیں اغوا کرنے والوں کا آخری آدمی بھی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ ہم خواہ اپنے لیے کوئی مصیبت مول نہیں لے سکتے، اسے مار دینا بہتر تھا۔ اس کی زندگی ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی، ہم اس سے قیمتی معلومات حاصل کرتے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی، اس شخص نے بے پرواہی سے کہا۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ تم محفوظ رہو، اور تم محفوظ ہو۔ میں اسے گھور کر رہ گیا، اس کے علاوہ اور کر بھی بھلا کیا سکتا تھا۔ چھوڑو علی، تہذیب نے سرگوشی کی، ان لوگوں سے الجھنا فضول ہے، یہ تو حکم کے غلام ہیں۔ چند ہی لمحے کے بعد میں اور تہذیب روڈ ایلبو کے آدمیوں کے ساتھ واپس روانہ ہو رہے تھے۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ حملہ آوروں کا ایک آدمی قید میں آنے کے باوجود یہ نہ بتا سکا کہ ہم پر اس طرح حملہ کرنے والے لوگ کون تھے۔ روڈ ایلبو کے آدمیوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے خاصا کام بگاڑ دیا تھا۔ ہماری واپسی پیدل ہی ہوئی تھی، اندھیرے راستوں پر بغیر کسی روشنی کے ہم نے ان کے ساتھ سفر کیا۔ ان لوگوں کے پاس ٹارچیں موجود تھیں، مگر انہوں نے روشن نہیں کی، شاید احتیاط کے پیش نظر ایسا کیا گیا تھا۔ واپسی کا سفر شاید آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ عرصے پر محیط تھا۔ دوران سفر مکمل خاموشی چھائی رہی، کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ پھر روڈ ایلبو کے کیمپ میں پہنچتے ہی ہمیں روڈ ایلبو کے روبرو لے جایا گیا۔ ہمیں دیکھتے ہی روڈ ایلبو مستربانہ انداز میں ہماری طرف چھپٹا۔ تم لوگ خیریت سے تو ہونا؟ اس نے تشویشناک لہجے سے پوچھا۔ اب تک تو خیریت سے ہیں، آئندہ کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تم تو کہہ رہے تھے تمہارا کیمپ بالکل محفوظ ہے۔ اور ہاں، میں نے کہا تھا، مگر دیکھو نا، کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا، یہ تو ایک کیمپ ہے، ہر قسم کے آدمیوں کا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن میں نے حفاظت کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس تلخ کلامی کے بعد شدید غصے میں تم نے ہمیں اغوا کروا لیا، تہذیب بولی۔ روٹ ایلبو ہنسنے لگا۔ مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں تم میری طرف سے بدگمان نہ ہو جاؤ۔ دراصل کبھی کبھار مجھے بلا وجہ ہی غصہ آ جاتا ہے، اور بس، لیکن وہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہتا۔ ٹرانسمیٹر ٹھیک ہو گیا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، ٹرانسمیٹر کی خرابی دور کر لی گئی ہے، اور میں نے کنگ ایٹلس سے بات بھی کر لی ہے، وہ تم سے گفتگو کے لیے بہت مسترب ہے۔ تو دیر کیوں کر رہے ہو، اس سے بات کروا دو، میں نے کہا۔ ابھی لو، روڈ ایلبو نے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھ کے کہا، اور چند لمحوں کے اندر اندر میں نے ٹرانسمیٹر سے کنگ ایٹلس کی آواز آتے سنی۔ ہیلو کنگ ایٹلس، میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس وقت رابطہ ٹوٹنے کے باعث ہماری گفتگو نامکمل رہ گئی تھی۔ روڈیلپا نے بتایا تھا کہ چند نامعلوم لوگوں نے تم دونوں کو اغوا کر لیا، میں بہت پریشان تھا۔ پرانی بات ہو گئی کنگ، میں نے کہا۔ روڈیلپا کے آدمی الرٹ تھے، انہوں نے ہمیں رہا کروا لیا۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اس مشن کی کامیابی کے لیے ہم نے تمام تر امیدیں تم سے وابستہ کر رکھی ہیں، تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس سے بڑا نقصان ہمیں پہنچے گا، ہمیں اس بات کا احساس ہے کنگ، لیکن دشمن بہت چالاک ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم پر حاوی نہیں ہو پاتا۔ شاید تم ڈی فوسٹر کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے، کنگ کی آواز آئی۔ ہاں، ایسی شبہ ہے کہ تم ہاروت رابیل کی کسی بڑی پیشکش پر فارمولوں سمیت ڈی فوسٹر کو اس کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئے ہو، کیا تمہیں اس کی بات پر یقین آ گیا؟ کنگ ایٹلس نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے بڑے ہی دو ٹوک انداز سے یہ بات کہی ہے، غالباً کوئی شخص تم سے ملا تھا جو ہاروت رابیل کا آدمی تھا، ڈی فوسٹر نے اسے دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ وہ تمہاری اور روٹ ایلبو کی گفتگو سننے میں بھی کامیاب ہوا، اس لیے اسے یقین ہے کہ تم لوگ اسے فارمولوں سمیت فروخت کر دو گے۔ یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہاروت رابیل کے ایجنٹ ہمارے پاس پہنچے تھے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، فارمولے تم و مانگی قیمت پر ہی فروخت ہوں گے، اگر ہاروت رابیل مطلوبہ رقم ادا کر دیتا ہے تو فارمولے اس کو فروخت کر دینے میں کیا حرج ہے۔ بات اس حد تک ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن اسے خدشہ ہے کہ تم لوگ اسے بھی ہاروت رابیل کے حوالے کر دو گے۔ ہرگز نہیں، یہ تو اس کی غلط فہمی ہے، لیکن اب کیا ہوگا، اگر وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم لوگوں سے تعاون نہیں کرے گا۔ آپ نے اس کام کے لیے ہم پر اعتماد کیا ہے مسٹر کنگ، اور یہ صرف آپ کی محبت تھی، کیا آپ نے ہمیں اس کے لیے ایک بڑے معاوضے کی پیشکش کی؟ آپ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ معاوضہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں، لیکن ہماری نظر میں آپ کے اس خلوص کی جو قدر و قیمت ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے ڈی فوسٹر پر اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دی ہیں۔ آپ نے ایک بات پر غور نہیں کیا مسٹر کنگ، میں نے کہا۔ اسے معلوم تھا کہ آپ نے ہمیں اس کے پاس بھیجا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے ہمیں وہ باتیں بتا دیں جنہیں اب تک وہ چھپا رہا تھا۔ اوہ ہاں، واقعی یہ بات تو غور طلب ہے، کنگ کی آواز آئی۔ مجھے بتاؤ، تم نے اس سے یہ ساری باتیں کیسے اگلوائیں؟ یہی تو کمال ہے مسٹر کنگ، ہم نے اسے نہ صرف خود پر اعتماد کے لیے مجبور کر دیا، بلکہ فارمولوں کی فروخت کے سلسلے میں اس نے ہمیں ایک پیشکش کی ہے۔ کیا پیشکش کی ہے؟ کنگ ایٹلس کی آواز میں حیرتوں کا سمندر لہرے دے رہا تھا۔ اس نے ہماری خدمات اپنے لیے طلب کی ہیں، اگر ہم فارمولوں کی فروخت میں اس کی مدد کریں تو ہمیں حاصل شدہ رقم کا 50% دینے کو تیار ہے، اور تم یہ بات مجھے بتا رہے ہو؟ کنگ ایٹلس کی آواز ناقابل یقین حیرت سے لبریز تھی۔ ظاہر ہے مسٹر کنگ، ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈی فوسٹر سے ملاقات کی روداد آپ کے گوش گزار کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن اس کی پیشکش تو بڑی شاندار ہے، اسے قبول کر لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کی بات میرے لیے سخت تکلیف دہ ہے مسٹر کنگ، ہمارا آپ سے کاروباری تعلق بعد میں ہے، آپ ہمارے آجہانی والد کے دوست ہیں، ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ کبھی ہماری وجہ سے آپ کے کسی مفاد پر ضرب پڑے، آپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا مسٹر کنگ، اوہ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، مجھے واقعی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تم لوگ ایک اصول پسند شخص کی اولاد ہو، اس لیے تم لوگوں کو بھی اس شخص کی طرح اصول پسند ہی ہونا چاہیے، دراصل میرا تعلق جس کاروبار سے ہے وہاں اخلاقی اصول بالکل نہیں چلتے، دولت سب سے بڑا اصول ہے، ہمارے بارے میں آپ اس انداز سے کبھی مت سوچئے گا مسٹر کنگ، بے شک ہم بھی پیسے کو اہمیت دیتے ہیں، دولت ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ اس کی خاطر ہم اپنوں کو کوئی نقصان پہنچائیں، دولت تو قطعی ثانوی چیز ہے مسٹر کنگ، اور پھر ہمیں اتنی دولت کا کرنا بھی کیا ہے، میں پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں، کنگ نے ہنس کر کہا، اب یہ بتاؤ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تم نے کیا سوچا؟ آپ تجربے کار اور جہاندیدہ آدمی ہیں مسٹر کنگ، اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن اگر آپ یہ معاملہ ہم دونوں پر چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہر قیمت پر ڈیفاسٹر سے فارمولے حاصل کر لیں گے، تمہارا جہاندیدہ اور تجربے کار انکل اگر خود کچھ کر سکتا تو اس نے تمہاری خدمات ہرگز حاصل نہ کی ہوتی، یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور میرے بس سے باہر ہے، مجھے ایسے حالات کا ذرا بھی تجربہ نہیں، اس لیے میں اس پیچیدہ صورتحال سے نمٹنے کی ساری ذمہ داری تمہیں سونپ دیتا ہوں، اس اعتماد کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں مسٹر کنگ، لیکن پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا ہاروت رابیل کے ایجنٹوں نے واقعی آپ سے رابطہ قائم کیا تھا؟ ہاروت رابیل کے ایجنٹوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے فارمولوں کی قیمت کا تعین ہو جائے تاکہ ہم ہاروت رابیل سے اس سے بھی بڑی رقم کا مطالبہ کریں، اگر وہ ہمیں فارمولوں کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے پر تیار ہو جائے تو ہم فارمولے اس کے حوالے کر دیں گے، بصورت دیگر جو پارٹی بھی زیادہ ادائیگی کرے گی فارمولے اس کو دیے جائیں گے، آپ کی تجویز نہایت معقول ہے مسٹر کنگ، لیکن اس کے لیے فارمولوں کا ہمارے قبضے میں ہونا بہت ضروری ہے، بالکل میرے کہنے کا مطلب بھی تو یہ تھا، بغیر فارمولوں کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس مقصد کے لیے ہم نے ایک منصوبہ بنایا ہے جسے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ تمہاری فیلڈ ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم ڈی فاسٹر سے فارمولے کس طرح حاصل کرتے ہو، مجھے تو بس وہ فارمولے چاہیے، اس کے باوجود میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو نہ صرف اپنے منصوبے سے آگاہ کروں بلکہ اس پر آپ کی منظوری لوں، اگر تم اس پر مصر ہو تو یوں ہی صحیح، بتاؤ میں سن رہا ہوں مسٹر کنگ، میں نے چچے تلے انداز سے کہا، ہم ڈی فاسٹر کو یہاں سے لے کر فرار ہونا چاہتے ہیں، کیا؟ ٹرانسمیٹر سے کنگ ایٹلس کی متحیرانہ آواز سنائی دی، مجھے یقین تھا کہ مارے حیرت کے اس کا منہ کھل گیا ہوگا، جی ہاں میں نے بڑے اطمینان سے کہا، ہم نے جو منصوبہ بنایا ہے اس کے لیے یہ فرار ضروری ہے، کیا تم مجھے اس منصوبے کی تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ کنگ ایٹلس کی آواز میں اضطراب تھا، ہمارے فرار کا ڈرامہ اس طرح ہوگا کہ اس پر مصنوعی ہونے کا گمان نہ ہو ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا، مسٹر روڈ ایلبو اس فرار کے انتظامات کریں گے، فرار ہوتے وقت ہمارا تعاقب کیا جائے گا اور ہم پر فائرنگ بھی، اس مصنوعی مقابلے کے بعد ہم ڈی فاسٹر کو یہاں سے لے کے فرار ہو جائیں گے، اوہ یعنی اس طرح تم اس کا اعتماد حاصل کرنا چاہتے ہو تاکہ اس سے فارمولے حاصل کر سکو، ہم اس کا اعتماد ضرور حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے فارمولے حاصل کرنا آسان نہیں، ہم ڈی فاسٹر کو یہاں سے لے کر ہیمبرگ جائیں گے اور وہاں جس جگہ قیام کریں گے اس سے آپ کو مطلع کر دیں گے، اس کے بعد آپ کے ذریعے کچھ نقلی گاہک مہیا ہوں گے، یہ گاہک فارمولوں کی منہ مانگی قیمت ادا کرنے پر تیار ہوں گے، چنانچہ سودا ہو جائے گا، فارمولے ہاتھ آ جائیں گے اور ادائیگی بھی ہو جائے گی، لیکن آپ کو علم ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور رقم کہاں جائے گی۔ روٹ ایلبو حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے گھور رہا تھا۔ تہذیب اپنے تاثرات چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اور ٹرانس میٹر پر سناٹا چھایا تھا۔ ہیلو کنگ ایٹلس، میں نے ٹرانس میٹر میں کہا، خاموش کیوں ہیں؟ کیا آپ کو میری تجویز سے اتفاق نہیں؟ یہ بات نہیں ہے، کنگ ایٹلس کی لرزتی آواز آئی، میں تمہاری ذہانت پر حیران ہوں، اتنی کم عمری میں تم نے اس قدر ذہانت کہاں سے حاصل کی؟ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے کنگ، میں نے کہا، میں نے اپنے منصوبے کے بارے میں آپ کی رائے مانگی تھی۔ تمہارا منصوبہ اس قدر مکمل ہے کہ اس سے اختلاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈی فوسٹر سے فارمولے حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں، یہ وہ یقینی طریقہ ہے جس پر عمل کر کے فارمولے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم جس طرح چاہیں ان کا سودا بھی کر سکتے ہیں۔ تو گویا آپ کو میری یہ تجویز منظور ہے؟ دل و جان سے منظور ہے میرے بچے، مروٹ ایلبو کو ہدایت دیتا ہوں، وہ تم سے ہر طرح کا تعاون کرے گا، فارمولے کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم میں بھی وہ برابر کا حصہ دار ہے، اب وہی تمہیں بتائے گا کہ کب کیا کرنا ہے، اس دوران تم اپنا کام جاری رکھو، ڈی فوسٹر کو پوری طرح شیشے میں اتار لو۔ ڈی فوسٹر کو تو ہم پہلے ہی شیشے میں اتار چکے ہیں، اب تو صرف اسے یقین دلانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ میرا یہی مطلب ہے، روڈ ایلبو کے ساتھ مل کر فرار کے ڈرامے کی تفصیلات طے کر لو، فرار کا پورا پروگرام تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اگر تم چاہو تو دو چار آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو، یہ آدمی تمہیں روڈ ایلبو مہیا کر دے گا۔ ہرگز نہیں، میں نے کہا، اپنے ساتھیوں میں سے میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا، البتہ یہ ممکن ہے کہ دو چار لوگوں کی موت کو بھی ڈرامے کا ایک حصہ بنا دیا جائے۔ تمہارا مطلب ہے ان کی موت حقیقی نہ ہو بلکہ وہ اپنے مرنے کا ناٹک رچائیں؟ جی ہاں انکل، فرار ہوتے وقت ظاہر ہے ہمیں روکنے کی کوشش تو کی جائے گی نا، اور ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے، یہ سب کچھ ڈی فوسٹر کو مطمئن کرنے کے لیے ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈی فوسٹر اس ڈرامے کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے، کنگ ایٹلس کی آواز سے تشویش آیا تھی، اسے اتنا ہوش کہاں ہوگا کہ ایسی باتوں پر توجہ دے، یہ چیزیں تو صرف ایسے لوگ بھانپ سکتے ہیں جو لڑائی بھڑائی کی دنیا کے آدمی ہوتے ہیں، اور ڈی فوسٹر کے بارے میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کسی حصے میں بھی جنگ و جدال سے نہیں گزرا ہوگا۔ وہ تو انکل فقط ایک سائنسدان ہے، گولیوں کی آوازیں سنتے ہی اس کے ہوش و حواس جواب دے جائیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منصوبہ بناتے وقت تم ہر قسم کی جزیات پر نظر رکھتے ہو، کنگ ایٹلس نے پر تحسین انداز سے کہا، منصوبہ اگر بے داغ اور مکمل نہ ہو انکل تو اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا، اور مجھے اب مکمل طور پر یقین ہو چلا ہے کہ تم اس مارکے سے سرخ روح ہو کر نکلو گے، لیکن اس کے بعد بھی تمہاری جان مجھ سے نہیں چھوٹ سکے گی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا انکل، میں نے متحیرانہ لہجے سے کہا، تم جیسے باصلاحیت آدمی سے ہاتھ دھونا کون پسند کرے گا؟ اور پھر تمہیں اس کام کی تکمیل پر جو رقم ملے گی وہ تمہاری صلاحیتوں کے مقابلے میں بہت حقیر ہوگی۔ بات رقم کی نہیں ہے انکل، بات تو پرخلوص لوگوں کی ہے، آپ جیسا ہمدرد ہمیں کہاں ملے گا، ہم تو خود آپ سے علیحدہ ہونا پسند نہیں کریں گے۔ گویا میری لاٹری نکل آئی، کنگ ایٹلس نے ہنس کر کہا، لاٹری تو ہماری نکلی ہے انکل، ہماری بے مقصد زندگی کو ایک سمت مل گئی۔ خیر ہے خیر ہے، کنگ ایٹلس ہنسنے لگا، ہر بات طے ہو گئی کہ اب تم دونوں میرے پاس رہو گے اور میرے لیے کام کرو گے، بالکل طے ہو گئی، بلکہ آپ ابھی سے ہمیں اپنی ملازمت میں لے لیں اور ہماری تنخواہ طے کر دیں، سب ہو جائے گا۔ فی الحال تم روڈ ایلبو کو ٹرانسمیٹر کے قریب لاؤ، میں اسے ضروری ہدایات دوں۔ کنگ ایٹلس کی باتیں سن کر روڈ ایلبو خود آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر کے قریب آ گیا۔ میں پیچھے ہٹ کر تہذیب کے پاس جا کھڑا ہوا. تہذیب کی آنکھوں میں حیرت تھی, استجاب تھا اور استحفام. میں نے صرف مسکرانے پر التفا کیا. مجھے معلوم تھا وہ میرے اس اقدام سے مطمئن رہی, حالانکہ اسے مطمئن ہونا چاہیے تھا. یقیناً اس کے ذہن میں بہت سے سوالات گردش کر رہے ہوں گے. وہ موقع کی منتظر تھی. تنہائی بے اثر آتے ہی وہ ایک بار پھر اپنے سوالات سمیت مجھ پر حملہ آور ہو جائے گی, مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ میں اس کے بیشتر سوالوں کے جواب نہیں دوں گا. مجھے تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ اب ہمیں ایسی تنہائی مل سکے گی جس میں ہم کھل کے گفتگو کریں. روڈالبو ٹرانسمیٹر پر کنگ ایٹلس سے ہدایات وصول کر رہا تھا. چند لمحوں کے بعد ٹرانسمیٹر کا رابطہ منقطع کر کے وہ ہماری طرف پلٹا. میں اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہوں, اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا. میں نے تمہارے ساتھ واقعی زیادتی کی. کیا کہہ رہے ہو روڈالبو؟ میں نے متحیرانہ لہجے سے کہا. کون سا رویہ اور کیسی زیادتی؟ زیادتی تو یقیناً ہوئی تھی, روڈالبو نے ہچکچا کر کہا. اس وقت تم سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ڈی فاسٹر نے تمہیں کیا بتایا, میں کچھ زیادہ آگے بڑھ گیا. یہ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں روڈالبو, میں نے ہنس کر کہا. حیرت تو اس بات پر ہے کہ تمہیں اتنی جلدی اپنی غلطی کا احساس کیسے ہو گیا. میں نے تم سے کہا تھا نا, میرا غصہ بہت جلدی اتر جاتا ہے. تمہارے جانے کے بعد جب میرا غصہ اتر گیا تو میں نے ٹھنڈے دل سے تمہاری باتوں پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ تم ٹھیک کہہ رہے تھے. بدقسمتی سے اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کیا کہا تھا. میں نے ذہن پر زور دیتے کہا, ویسے تو خیر میں اکثر ٹھیک ہی کہا کرتا ہوں, مگر اس وقت میں نے کیا کہا تھا؟ میں تم سے پوری بات معلوم کرنا چاہ رہا تھا, مگر تم نے کہا تھا کہ چونکہ تم کنگ ایٹلس کے لیے کام کرتے ہو اس لیے ہر بات سب سے پہلے اس کے علم میں لانا تم پر لازم ہے. اوہ ہاں, مجھے یاد آ گیا, میں نے بے حد سنجیدہ ہوتے کہا. برا مت ماننا روڈالبو, لیکن یہ ہمارا اصول ہے جس پر ہم سختی سے قائم ہیں اور آئندہ بھی ہم اس اصول پر قائم رہیں گے. میں پہلے ہی تمہاری بات تسلیم کر چکا ہوں, روڈالبو نے بظاہر فراغ دلی سے کہا, مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے میری بات ناگوار گزری. وہ یقیناً یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے آئندہ منصوبوں میں اسے شریک کرتے تاکہ وہ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہے, لیکن ظاہر ہے میں ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. میں تو پہلے ہی دوہرا کھیل کھیل رہا تھا. میں نے اور تہذیب نے ایک انتہائی خطیر رقم کے عوض اوشیل مکائل کے لیے کام کرنا قبول کیا تھا. اس کے بعد مطلب برابری کے لیے ہمیں کنگ ایٹلس کے لیے کام کرنے کی حامی بھرنا پڑی, اور اب درمیان میں ڈی فاسٹر آکودا تھا. معاملات اتنے الجھ گئے تھے کہ میں خود اپنے آئندہ قدم کی ضمانت نہیں دے سکتا تھا. کسی قدم پر بھی مجھ سے کوئی ذرا سی لرزش سرزد ہوتی اور کام کی نزاکت کے پیش نظر ظاہر ہے میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. معاملہ اگر صرف ایک پارٹی کا ہوتا تو میں ہرگز روڈالبو سے نہ الجھتا, مگر اب میں اس کے لیے مجبور تھا. میں اس پر روب ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا, لہذا اب سکون سے اپنا کام جاری رکھ سکتا تھا. کنگ ایٹلس سے تمہاری بات ہو گئی؟ میں نے سرسری انداز میں روڈالبو سے کہا. اس نے تمہیں کیا ہدایات دیں؟ اس کا اندازہ تو تمہیں ہوگا, روڈالبو نے کہا. اس نے مجھے تلقین کی ہے کہ ڈی فاسٹر کو تمہارے ساتھ فرار کروانے میں ہر طرح کا تعاون کروں. ہاں مجھے یہ بات معلوم تھی, لیکن ظاہر ہے فوری طور پر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تمہیں بھی ہمارے مصنوعی فرار کے انتظامات میں خاصا وقت لگے گا. میں کوشش کروں گا یہ کام جلد از جلد مکمل کر لوں, تاہم کل شام سے قبل سارے انتظامات مکمل کرنا ممکن نہیں. اور مسٹر روڈالبو, ان انتظامات کو مکمل کرنے کے ضمن میں تمہیں ہماری ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ نہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد انہیں تمہارے علم میں لے آؤں, تاکہ اگر تم کسی قسم کی تبدیلی کے خواہش مند ہو تو قبل از وقت کر سکو. میرے خیال میں تو کسی قسم کی ضرورت نہیں پڑے گی, تم تو ایسے کاموں کے ماہر ہو. ویسے تو میرے سارے ہی آدمی بہترین ہیں, لیکن اس کام کے لیے میں خاص قسم کے لوگوں کا انتخاب کروں گا جو انتہائی قابل اعتماد بھی ہیں. اس کے علاوہ بس ہمیں اور کیا چاہیے؟ میں نے تہذیب کی طرف دیکھ کر کہا. رات گزارنے کے لیے ٹھکانا, تہذیب نے بے ساختہ کہا. اوہ, مجھے خیال نہیں رہا، روڈیلبو نے شرمندگی سے کہا، تم لوگ بہت تھک گئے ہوگے، آؤ تمہیں تمہارے ٹھکانے تک پہنچا دوں۔ ہمیں واپس اسی گھر میں بھیج دیا گیا جہاں ڈی فوسٹر قید تھا۔ ڈی فوسٹر لیٹا ہوا تھا مگر سو نہیں رہا تھا، ہماری قدموں کی آہٹ سن کر اٹھ بیٹھا، آگاہ کر دیا ساری باتوں سے اپنے آقاؤں کو، اس نے طنزیہ لہجے سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ناول کا یہ پارٹ یہاں مکمل ہوا۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں۔